الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مجلس میں ہم اپنے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں. مکارم اخلاق کے بارے میں جو تمہید حضرت نے باندھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہونے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا انتہائی ضروری ہے. تو حدیث شریف کوٹ کری تھی کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ سوائے اس کے نہیں کہ مجھے بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور فرمایا کہ ای المؤمنین اکمل ایمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ایمان والا اپنے ایمان کے اندر سب سے زیادہ مکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جو کہ اپنے اخلاق کے اندر سب سے اچھا ہے. تو اس کے بعد پھر فرمایا تھا کہ ہمارے مشائخ نے یہ مکارم اخلاق جو ہیں وہ 10 ذکر کیے ہیں، اور اس ترتیب کے اندر ذکر کیے ہیں کہ جن میں سب سے پہلا سچ بولنا، اور دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا، تیسرا احسان کا بدلہ چکانا، اور چوتھا جو کہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا. جن لوگوں کو حاجت ہے، ضرورت ہے، تو ان کی مدد کرنا، یہ چوتھا خلق ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آج پڑھنا شروع کریں گے. باقی 6 بھی ایک دفعہ آپ کو ان کے عنوانات پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ 5واں خلق جو ہے وہ صلہ رحمی، اور 6ٹا خلق پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، 7واں خلق امانت داری، 8واں مہمان نوازی، 9واں حیا کا ہونا، اور 10واں ساتھیوں کی مدد کرنا. یعنی جو 10واں ہے وہ ساتھیوں کی مدد کرنا، یہ ایک الگ مستقل خلق ہے. اور آج جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا. کیونکہ عمومی طور پر انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر حاجت مند نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو الگ رکھا اور حاجت مندوں کو الگ رکھا. تو اس خطبے میں جیسے کہ حضرت نے خطبے سے اپنے شروع کیا تو ویسے ہم بھی شروع کر لیتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ينفع الناس فیمکثوا فی الارض سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. خیر خواہی محبوب صفت ہے، خیر خواہی محبوب صفت ہے. یہ پہلا عنوان باندھ کر کے فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں سے چوتھا خلق ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا، بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاج کی خدمت کرنا. قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہے سورۃ النمل. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. یہ نام پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ چونٹی کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا، اور اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے. تو یہ سورہ نمل ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. جیسے کہ ایک سورت کے اندر صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی، بہت ساری ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب اس سورت کا نام کسی مخصوص ٹاپک کے اوپر، مخصوص مضمون کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. ورنہ تو اس سورت کے اندر سورہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور دیگر جنت جہنم اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہر جگہ آئی جاتا ہے، اور چونٹی کا بھی ذکر آ گیا، تو پڑھنے والے کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ کس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اور چونٹی تو ویسے بھی ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہوتی ہے، تو ہم جیسے انسانوں نے اس کا ذکر جو ہے پڑھ کر کے آگے گزر جانا تھا کہ ہاں بھی چونٹی کا ذکر ہو گیا، ختم بات، آگے چلو. بہت ساری چیزوں کا اور بھی ذکر ہے، جنت عظیم چیز ہے، جہنم عظیم چیز ہے، آخرت عظیم چیز ہے، چونٹی کیا عظیم چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، اس کا نام جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر رکھ دیا، چونٹی کے نام کے اوپر. تو اس طرح سے ہائی لائٹ فرما دیتے ہیں کسی چیز کو. تو تذکرہ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ چونٹیاں پھر رہی تھیں. ایک چونٹی نے ان کے آنے کو جلدی محسوس کر لیا تو اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں تو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کری۔ اللہ تعالی نے فرمایا قالت نملتن، کہ چونٹی نے کہا یا ایہا النملو، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے، تمہیں آٹا جس طرح سے پیسا جاتا ہے نا اس طریقے سے تمہیں پیس نہ ڈالے، کہ وہ تو بڑے بڑے انسان ہیں اور ان کے ساتھ تو جن بھی ہوتے ہیں اور ان کو تو گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے تو نہ جانے اور کیا کیا سواری کے جانور ہوں گے، تو تم تو ان کو نظر بھی نہیں آؤ گی، تو اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ چوٹیوں کے بلوں کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ چوٹیاں جو ہیں وہ ایسے ہی بس زمین کے اوپر چلتی پھرتی نہیں ہیں، بلکہ ان کا پورا ایک نظام ہے۔ اور جو آج کی جو سائنسی تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کی قسم کے لوگ، تو انہوں نے پھر جس طرح شہد کی مکھی کے اوپر تحقیق کری ہے اور اس کے جو رہنے کی جگہیں ہیں ان کی عجیب عجیب باتیں کھول کھول کر کے بیان کری ہیں ان لوگوں نے، اسی طریقے سے چوٹیوں کے بلوں کے اندر کیسے کیسے ان کی پوری کمیونٹیز رہتی ہیں، اور ان کمیونٹیز کے اندر جو ہیں وہ الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جی یہ والی چوٹیاں جو ہیں یہ ورکر اینٹس ہیں، یہ جو ہیں وہ یعنی پروٹیکٹر اینٹس ہیں، یعنی پوری اینٹس کی آرمی ہوتی ہے، اور اس طرح سے مختلف قسم کی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیر کسی کالی اونٹ چوٹی کے اوپر پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پچھلے دنوں ہمیں تجربہ ہوا کہ جو چھوٹی بیٹی ہیں ہماری، تو ان کا جو ہے نا وہ پیر ریڈ اینٹس کے اوپر پڑ گیا، کالی سرخ چوٹیوں کے اوپر، تو انہوں نے ایسا کاٹا کہ باقاعدہ ایک تو دانے پڑے شروع میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آبلے پڑ گئے، اور مستقل جو ہے نا وہ ایک تکلیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دوائی لگانی پڑی، اور ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کے ریسرچ کرنی پڑی کہ اس طرح کی اگر ریڈ اینٹس کی کٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر، تو پھر مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں۔ تو وہ ان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کمیونٹی کے اندر جو کہ پروٹیکٹر اینٹس ہوتی ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو ظاہر ہے جب حفاظت کرنے کے اوپر کوئی مامور ہو تو اس کو پھر اسلحہ بھی دینا پڑتا ہے حفاظت کے لیے، بغیر اسلحے کو تو حفاظت نہیں ہو سکتی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سٹنگ دی ہے جو کہ اٹیک کرنے والے کے اوپر پھر اثر کرتی ہے، اس کو مار دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک چونٹی اگر باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ایک سورت کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اللہ کے کسی بندے کی خیر خواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو فائدہ پہنچانا یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبعاً خیر خواہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ہی دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی مضمر تھی، موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وحی آ گئی، تو اب جو ہے وہ انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن اس کی طبیعت کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ وہ خود سے بغیر حکم کے ہی جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے، لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ان کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیوں آپ اتنے پریشان ہیں کہ زم ملونی مجھے اڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے اڑھا دو، اور اتنا پریشان کہ مجھے لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، یعنی اتنا کپکپی طاری ہوئی ہوئی تھی اور اتنا خوف طاری ہوا ہوا تھا کہ کون سی مخلوق آئی ہے، اس نے مجھے نہ صرف یہ کہ حکم دیا آ کر کے کہ اقرا پڑھو، بلکہ جب میں نے نہیں پڑھا، ما انا بقاری کہہ کے میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کرنا چاہا، تو اس مخلوق نے جو ہے وہ مجھے اپنے باہوں کے اندر دبوچ لیا اور اتنا زیادہ سختی کے ساتھ مجھے دبوچا کہ لگتا تھا کہ میری پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ اس طریقے سے دبوچا۔ تو اس قسم کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کبھی ہو کہ ہم کسی غار کے اندر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر غار میں جو ہے نا وہ کئی ہفتوں سے جا رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جائے, انسانی کی شکل میں ہو. ابھی ہم بچوں کو لے کر کے کہیں جاتے ہیں تھوڑا ان کی ایکٹیویٹی وغیرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ بلڈنگز ہیں جو بالکل خالی پڑی ہیں اور رات کے وقت جو ہے وہ بالکل سناٹا, ایک دم ڈارک ہوتا ہے وہاں پر. تو اب جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بھائی اس کے اندر سے کوئی جن نکل کے آ جائے گا. اور ایک دفعہ تو ایک بچہ بھی آ گیا وہیں کا رہنے والا, اس بچے نے آ کر کے عربی کے اندر کچھ جن 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 بولنا شروع کر دیا. اب سارے بچے جو ہے وہ بات پہ پریشان, کیا واقعی وہاں پہ جن ہوتے ہیں, بچے نے جو ہے وہ جن دیکھے تھے. تو ہم تو جن کے تصور سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے پاس تو ایک مخلوق ایسی آ گئی اور اس نے آ کر کے سب کچھ بھی کیا اور پھر کلمات بھی دے کر کے گئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اتنی بڑی بڑی چیزیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے. تو یہ سن کر انہوں نے کہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے, کلا ہرگز نہیں, واللہ اللہ کی قسم, ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے اپنی بات کے سپورٹ میں دلائل دیے کہ کیوں ضائع نہیں ہونے دیں گے. فرمانے لگی انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, آپ رحم کی جو رشتہ داریاں, خون کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں, بلڈ ٹائز جو ہوتے ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں. وتحمل الکل, اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں, کسب کر کے دیتے ہیں, کسب الحلال. الکاسب حبیب اللہ, جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں. وتقرض ضعیف, اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ صفات نبی علیہ السلام کی اس وقت گنوائی گئیں جب ابھی وحی اتر رہی تھی, اس سے پہلے کی یہ صفت تھی, یعنی وحی تو ابھی اترنا شروع ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طبی طور پر لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ اخلاق عظیمہ دنیا میں لے کر آئے تھے. آپ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, لہذا ابتدائی جوانی سے ہی آپ ان کاموں کو شوق سے کرتے تھے. تو یہ صفات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا سلیکشن ہو جاتی ہے, جن کی وجہ سے سلیکشن ہو جاتی ہے. نبیوں کی تو سلیکشن پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے, نبی کا جو منصب ہے تو اس کے بارے میں علماء کا یہی ارشاد ہے کہ یہ قصبی نہیں ہوتا, یہ وہ بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے نا وہ محنت کر کے نبی کا منصب نہیں حاصل کر سکتا, یہ وہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صاحب جو ہے وہ ٹھاٹ سے اپنی زندگی گزار رہے تھے اور جو ہے وہ بڑے ہی ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رہ رہے تھے اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نخروں والی زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وحب فرما دیا ان کو, ان کے اوپر جو نبوت وحب کر دی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات بھی پہلے سے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان صفات سے جو نبیوں کے امتی ہوتے ہیں وہ سیکھ سکیں کہ جی نبوت تو وہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن وہ ولایت ضرور حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دوستی کا منصب ضرور حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کو بھی انہی صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے اپنی ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کر لیتے ہیں جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا. اور اکثر یہ دیکھا کہ پہلے دین کا شعور نہیں ہوتا, دینداروں والی زندگی نہیں ہوتی, گھر کے اندر جو ہے وہ دین کا ماحول نہیں ہوتا, لیکن جس کی طبیعت کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے دوسروں کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. جہاں اس کو کوئی فائدہ مند چیز نظر آتی ہے فوراً اس کو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے, فوراً جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. پاکستان جیسے پاکستانیوں کے ویسے ماشاء اللہ کافی پیٹ اس معاملے میں افیکٹو ہوتا ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی, پاکستانیوں کی خیر خواہی. تو اب جو ہے نا وہ ہر وقت پاکستان 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 یہ ہو گیا, وہ بس کسی طریقے سے پاکستان کا بھلا ہو جائے, کسی طریقے سے پاکستان کی جو ہے نا وہ اکانومی اچھی ہو جائے, کسی طریقے سے پاکستان کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ترقی کرنا شروع ہو جائیں اور فلانی جگہ پہنچ جائیں. اب شعور نہیں ہوتا کہ اصل میں پاکستان کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے. یہ نہیں پتا ہوتا ان کو. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ بنایا کیوں گیا ہے, مقصد حصول پاکستان ہے کیا, یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. لیکن ایک بس دل کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ بس کچھ ہو جائے, کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں. تو ایسی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ بس دوسروں کی خیر خواہی ذہن کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بس بنتا ہے, جو دل میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر واقعی اخلاص کے ساتھ یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر دیکھتے ہیں نا, تو پھر اس کے اندر اپنے دین کا شعور بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور حقیقی خیر خواہی کی سمجھ بھی اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, بالآخر وہ حقیقی خیر خواہی کے اوپر بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے. لوگوں کی حقیقی خیر خواہی جو کہ آخرت کی خیر خواہی ہے, جو کہ صرف اور صرف دین الہی کے اندر مضمر ہے اور کسی راستے کے اندر نہیں, کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر حقیقی خیر خواہی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ اس کام کے اوپر بھی لگ جاتا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ جب نبوت کا اظہار فرمایا, پھر اس کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی فائدہ رسانی کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. خیر خواہی سے متعلق ایک اہم اصول, تو ایک اصول بتلا دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. کیا دین فطرت ہے, کتنا سادہ اصول ہے, کتنا خوبصورت اصول ہے. تو انسان رحیم و کریم ہونا چاہیے. تخلقوا باخلاق اللہ, کہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے, بندہ رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کریم ہے, بندہ کرم والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہے انسانیت کی عظمت. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی رحیم ہے کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف فرما دیتے ہیں, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو ایمان والوں کے لیے دعا پہ لگا دیا, دوسرے ایمان والوں کو باقی ایمان والوں کے لیے دعا پہ لگا دیا. نماز پڑھتے ہیں سارے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور بہانے بہانے سے کاٹا چبا اس کے اوپر گناہ معاف ہو گئے, فلانی کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر گناہ معاف ہو گئے. تو چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فری میں ہی معاف فرماتے رہتے ہیں, لیکن جو گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں نا, وہ گناہ کبیرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صراحتاً حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں, جب تک کہ گھنگرو حلق کے بجنے نہ شروع ہو جائیں, آخری وقت جب تک نہ آ جائے اور عالم برزخ کے احوال جو ہیں وہ نظر آنے نہ شروع ہو جائیں, اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. تو بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ٹانے نہیں دیتے کہ نہیں اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا, ساری زندگی تم گناہ کرتے رہے, ساری زندگی جو ہے تم نے میری دین کو اہمیت نہیں دی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, لاؤ میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا. توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور قبول کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہونے کے بہانے نہیں تلاش کرتے. ہمارے یہاں گھروں کے اندر ہم دیکھیں اپنے حالات, تو ہم جو ہے نا وہ دوربین فٹ کر کے نا بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجھے موقع ملے اور میں ناراض ہوں اگلے بندے سے. اگلا بندہ بھی پریشان, بھائی کیا ہو گیا یار, میں نے کون سی والی بات کہی تھی کہ جس کے اوپر آج یہ بدلے میں سرکار نظر آتے ہیں. تو اب یہی سوچتے ہوئے ساری زندگی گزر جائے تو پھر یہ زندگی سے پھر کوئی پروڈکٹیوٹی ہوگی, کوئی فائدہ ہوگا نہ, تو دین دنیا کا فائدہ ہوگا نہ دین کا فائدہ ہوگا, اور کٹ تو جائے گی, وقت تو گزر رہا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی ناراض ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ زندگی رک گئی اس وقت, اس وقت جو ہے نا وہ کلاک ٹک کرنا جو ہے وہ بند ہو گئی نہیں, اور آپ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ کرکٹ میچ میں بھی غالباً ہوتا تھا یا فٹ بال ہاکی میں تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو اوور ٹائم دیا جاتا ہے, ریفری صاحب جو ہے نا وہ کلاک کو روک دیتے ہیں, اچھا جی یہ اس وقت جو ہے نا وہ جو بھی اگر کوئی ٹائم سینسیٹیو قسم کی چیز تھی تو وہ اوور ٹائم دے دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر زندگی میں کوئی اوور ٹائم نہیں ملنے والا ہے, جو نکال دیا سو نکل گیا. اور پھر خالی ٹائم بھی نہیں نکل رہا ہوتا, باقی بھی بہت ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت سارے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو بہانے نہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کو سالڈ ریزنز دے رہے ہوتے ہیں, یعنی گناہ نہیں بھی کر رہے, جس کو بظاہر ہمارے علماء حضرات نے, فقہا نے جن کو کتابوں کے اندر گناہ لکھا ہے, ہم وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بے توجہی, غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, پرائیورٹیز کو ہم نے میس اپ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی, ٹھیک ہے نا, جن کو کہ فقہا نے گناہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یعنی غیرت دلانے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو جن کا کہ نہ ہم دیا ہوا کھا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم ان کا لباس جو ہے وہ دیا ہوا پہن رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا دیا ہوا گھر ہم اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ان کا ہمارے اوپر نہیں ہے، لیکن ہم ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ کم اہمیت دے رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل غافل، کوئی فکر ہی کوئی نہیں، کوئی توجہ ہی کوئی نہیں آخرت کی طرف، اور ساری کی ساری ہماری توجہ جو ہے اپنے جاب کے اوپر اور اپنے کاروبار کے اوپر اور اپنے دوسرے مسائل کے اوپر. فقہا کی نظر میں تو یہ گناہ نہیں ہے نا، لیکن اللہ کی غیرت کو للکارنے کے لیے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بہانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سفیشنٹ ہیں، انف ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے ناراض ہو جانے کے بہانے. تو اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو پھر ہم تو یعنی کہتے نا کاٹو تو لہو نہیں، ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے پھرے اس طریقے سے پھر ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے نا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات سے تو باہر نہیں نکل سکتے. کس کے پاس جائیں گے پھر؟ کس سے جا کر کے معافی مانگیں گے؟ کس سے جا کر کے پھر رسک لے کر کے آئیں گے؟ کس سے جا کر کے پھر جو ہے وہ اولاد لے کر کے آئیں گے؟ کس سے جو ہے وہ گھر لے کر کے آئیں گے؟ کس سے زندگی کی ضروریات، سانس لے کر کے آئیں گے کس سے؟ یہ جو اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے کس سے جا کر کے لے کر کے آئیں گے ہم؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہی تو ہے. تو تخلق باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، بہانوں سے نہیں. ہاں اللہ کے دین کی وجہ سے کسی سے ناراض ہونا ہے تو اس کے پاس کچھ سالڈ ریزن لے کر کے آؤ نا اس کے لیے، کہ بھائی میں اللہ کے دین کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں. تو اس کے لیے کوئی نقلی دلیل لے کر کے آؤ، قرآن مجید کی دلیل لے کر کے آؤ، حدیث مبارکہ کی دلیل لے کر کے آؤ، یا اجماع کی دلیل لے کر کے آؤ، یا قیاس کی دلیل لے کر کے آؤ، جس کو کہ عقلی دلیل کہا جاتا ہے. عقلی طور پر پروف کرو کہ بھائی آپ کا جو یہ عمل ہے یہ صراحتن تو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ نافرمانی ہے، لیکن آپ اس کے اوپر جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید اور حدیث مبارک کی نافرمانی نکلتی ہے، یا یہ کہ ایسا مکروہ عمل ہے کہ جو کہ گناہ کی طرف آپ کو کھینچ کر کے لے کر کے جا رہا ہے. تو کوئی عقلی دلیل لے کر کے آئے نا کہ ہاں بھائی میں آپ اللہ کی خاطر آپ سے ناراض ہوں، لیکن نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. حضرت نے ایک بڑا زبردست جملہ استعمال کیا ہے، ابھی ہم خواتین کی کلاس کے اندر، چونکہ وہ مثالی بیوی کی کلاس چل رہی تھی، خواتین کی کلاس تھی، تو اس میں نا حضرت نے ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ہے. اس لفظ کے اوپر تھوڑا ہم نے ٹائم لگایا. حضرت نے فرمایا کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ان کے پاس، ہانکتی رہتی ہیں. ہانکنا، تو ہم نے پوچھا یہ ہانکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اب جنہوں نے ذرا جانور وغیرہ کو ہانکا تھا تو انہوں نے کہا جی جانور کو ہانکنا جو ہے نا اس کو ہانکنا کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ وہ دیہات کے اندر جانور کو ہانکنا ہانکنا کہتے ہیں، ان کے شہروں کے اندر اس کو ہانکنا نہیں کہتے. شہروں کے اندر ہانکنا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس بیسس نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا وہ اڑے ہوئے کسی بات کے اوپر، بولے چلے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی بیسس، وداؤٹ اینی دلیل، نہ نقلی دلیل نہ عقلی دلیل. تو حضرت نے مثالی بیوی میں بیویوں کو نصیحت فرمائی تھی، اور مثالی مرد کے اندر مردوں کو کافی شافی نصیحت ہے، خوب ڈانٹے پڑتی ہیں مردوں کو. آپ لوگ تو سامنے ہیں تو آپ لوگ تو اب ڈرنا شروع ہو گئے ہم سے. بہت پہلے سے ڈر رہے ہیں، کوئی شروع تو نہیں ہو گئے، پرانی باتیں ہو گئی. تو آپ بہت ڈانٹتے ہیں تو مردوں کو تو خوب ڈانٹے پڑتی ہیں، لیکن بیویوں کو بھی پڑتی ہیں نا بھائی. جب بیویوں سے بات ہوگی تو ان کو ڈانٹے پڑیں گی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بس ہانکنا بس شروع ہو جاتی ہیں، ہانک رہی ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، بس ہانک رہی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ تخلق اخلاق اللہ کی بالکل نفی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. اور اس نفی کے ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ اچھا میرے بندوں نے مجھے اپنے اخلاق سے مزین نہیں، میرے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا، وہ میرا نقصان ہو گیا، میری نعمتوں کا نقصان ہو گیا، اور میری جنت کے اندر جو ہے نا اب کہاں سے بندے آئیں گے، میری جنت ضائع چلی جائے گی بیچاری. نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس دنیا کے اندر سفیشنٹ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایسے بندوں کی. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو یہ صرف اور صرف ہمارا نقصان ہوگا، آلویز شوئنگ این ایٹیٹیوڈ، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایٹیٹیوڈ دکھاتے رہنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا مصیبت بغیر دلیل کے. بھائی دلیل کے ساتھ تو ضروری ہے، اگر دلیل ہے آپ کے پاس کہ جی یہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس،
تو اگر آپ ناراض نہیں ہوتے تو آپ دیوس کہلاتے ہیں. دیوس ایک بہت بڑی گالی ہے, ایک بہت بڑی گالی کے مستحق آپ ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ والی گالی ہے یہ. اگر آپ کے جو ہے ماتھے کے بل نہیں آتے اور آپ جو ہے وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے, یہ تو بغیرتی ہے, یہ تو دیوسیت ہے. لیکن دلیل کے ساتھ کریں نا, دلیل ہے نہیں اور بس ایوئی میں ایوئی میں, تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا اور اللہ والوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا, صرف اور صرف ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وی آر دی اونلی ونز لوزنگ آؤٹ.
اپنے ایک دن خبر آئے گی کہ وی فائنلی لاسٹ آؤٹ کمپلیٹلی, زندگی ختم ہو گئی, مہلت ختم ہو گئی. ناراض رہ رہ کر کے مہلت ختم ہو گئی. ایک دن جو ہے وہ کال آ گئی ادھر سے, اور ہمیشہ تو بتا کے نہیں آتی کہ اچھا جی یہ ڈاکٹر صاحب نے 4 مہینے کا نوٹس دیا ہے, 4 مہینے کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہیں گے. کتنے لوگوں کو وداؤٹ نوٹس کال آتی ہے, تو ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے کیا؟ کس نے لکھ کر کے دیا ہے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ کہ نہیں آپ کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب جب تک 4 مہینے کا نوٹس نہیں دیں گے اس وقت تک آپ دنیا سے ٹلنے والے نہیں ہیں. کوئی ہے ہمارے پاس سرٹیفکیشن ہے تو بھائی دکھا دیں, ہم بھی شاید اس اتارٹی کے پاس جا کے ایک سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے, 4 مہینے کی مہلت ملے گی تو زندگی بہتر کر لیں گے اس 4 مہینے کے اندر, لیکن کوئی مہلت کا سرٹیفکیٹ ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زندگی کے لمحات جو ہے نا یہ ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہی نہیں تھے. تصوف خدمت خلق کا دوسرا نام ہے. تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ تصوف تو سارا کا سارا خدمت خلق ہی کا دوسرا نام ہے. صرف تسبیح پھیرنا, مصلے پر بیٹھنا اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لینا, اس کا نام تصوف نہیں ہے. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں, نئے تسبیح و سجادہ و ولق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست. یعنی تسبیح سے مراد تسبیح پھیرنا, اور سجادے سے یہاں پر مراد مصلی جس کے اوپر کہ انسان نماز پڑھتا ہے, اور ولق کہتے ہیں اس پوستین یعنی اس جیکٹ کو جو اوپر پہنی جاتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے, طریقت خدمت خلق کے سوا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا جو ایک مراقبہ مجلس ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم حضرت کے مکتوبات میں سے پڑھ کے سنا رہے تھے اسی سیٹرڈے کو جو گزرا ہے ابھی, تو اس کے اندر بھی حضرت کے الفاظ منعن یہی تھے کہ جس طرح سر پر تاج پہن لینے سے سر کا درد دور نہیں ہو جاتا, جس طرح سر پر تاج پہن لینے سے سر کا درد دور نہیں ہو جاتا, اسی طریقے سے جبہ اور دستار پہن لینے سے دل کا مرض دور نہیں ہو جاتا. جبہ اور دستار یا حضرت جی والی ٹوپی میڈ ان چائنا جو کہ مادل فقیر میں خالی ملتی ہے, وہ والی ٹوپیاں پہن لینے سے دل کے امراض دور نہیں ہو جاتے. اس کے لیے تو اللہ کو منانا پڑتا ہے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے, اور مخلوق کی محبت کو اپنے دل کے اندر سے باہر نکالنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے روحانی امراض دور ہوتے ہیں. جبے دستار پہن لینے سے روحانی امراض دور نہیں ہو جاتے. ہاں شروع میں جو ہے وہ جبہ دستار پہننے سے ہاں جی یہ بڑی حضرت کی محبت ہے, حضرت کی جو ہے وہ اتباع کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, لیکن پتا چلا 10 سال میں بھی جبہ دستار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا تو یہ جبہ دستار پہننا جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو وہی فرما رہے ہیں کہ جی یہ ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے, طریقت خدمت خلق کے سوا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ کانٹیکس خدمت خلق کا چل رہا ہے اس وجہ سے خدمت خلق کی, وہاں پہ جو ہے وہ کانٹیکس اللہ کے ذکر کا چل رہا تھا تو وہاں پہ اللہ کے ذکر, لیکن اصول وہی ہے کہ ظاہری تبدیلی سے جو ہے وہ باطنی تبدیلی, صرف ظاہری تبدیلی سے باطنی تبدیلی نہیں آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیس سے پردیس میں گئے تھے اور دل پر ایک خوف بھی تھا, خائفین یترقبوا, کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ مجھے پکڑنے کے لیے کوئی آ تو نہیں رہا, کہ آنے والے نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے, رب نجنی من القوم الظالمین, کہ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجئے. تو اللہ تعالی نے ان کو مدین کے راستے پر ڈال دیا, چل پڑے. بھوک بھی لگی ہوئی تھی, تھکے ہوئے بھی ہیں, نہ گھر ہے نہ در ہے, کوئی یار نہیں کہ یاری کریں,
کوئی دوست نہیں کہ اس کے ساتھ دل کی بات کا اظہار کریں، اکیلے ہیں۔ ایک جگہ کنواں تھا، اس کے قریب درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار عالم، جو نعمت آپ مجھے عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پانی پلانا تھا، اپنی بکریوں کو پانی پلا کر وہ کنویں کے منہ پر بھاری پتھر رکھ کر چلے گئے۔ وہ شعیب علیہ السلام کے نہ ماننا والے لوگ تھے، اس زمانے کے کافر تھے، تو ان کو بغض تھا کہ اچھا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو تو پانی نہیں ملنا چاہیے، تو وہ پتھر رکھ کر کے چلے جاتے تھے تاکہ ان کی بکریوں کو پانی نہ ملے۔ تو ساتھ دو لڑکیاں قریب کھڑی ہوئی تھیں، تو ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، وہ آئیں اور بچا کچھا پانی پلانے لگیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے، بچیاں خود اتنی طاقت والی نہیں کہ چٹان ہٹا سکیں، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہے انسانیت، کہ کہیں نظر پڑے کہ یہاں میرے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کو فائدہ مل جائے گا، ان کی مشقت ٹل جائے گی، وہاں انسان اپنے آپ کو پیش کرے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں اور والد ہمارے ضعیف ہیں۔ کہاں سے والد آ گئے بیچ میں؟ ابو قدر سے بیچ میں آ گئے بھائی۔ یہاں تو ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر جو ہے وہ نوجوان لڑکیاں ہیں۔ والد اس لیے بیچ میں آ گئے کیونکہ مجبوری ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر یہاں پر مردوں والا کام کر رہی ہیں۔ اگر ہمارے والد صاحب ایسے ضعیف نہ ہوتے کہ وہ خود آ کر یہ کام نہ کر پاتے، یہاں پر نہ کر سکتے ہوتے، ہم یہاں پہ نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مردوں والا کام ہے، یہ تو گھر کے باہر والا کام ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر والا کام، حالانکہ پردے کے احکامات اس وقت نہیں آئے تھے۔ پردے کے احکامات تو پتہ نہیں 2000 سال کے بعد، شاید موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جتنا بھی پرانا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 5 ہجری کو پردے کے احکامات آئے تھے۔ اور یہ اس وقت جو ہے نا، وہ والد صاحب کو بیچ میں لے کر کے بول رہی ہیں کہ جی والد صاحب ہمارے ضعیف ہیں، دیٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر ان دا فرسٹ پلیس۔ تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جی وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تو تھیں باہر، اور ابھی چند دن پہلے بھی کسی نے کہا کہ جو مولوی لوگ، کچھ مولوی لوگ، اب تو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، مولوی بھی کم ہو گئے ہیں تھوڑے سے، کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے حفاظت ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ دلیل کیا کہ دیکھیں، خیر جنہوں نے دلیل دی تھی وہ مجھے پتا ہے کہ ان کی یہ نیت نہیں تھی، لیکن جہاں سے بھی وہ دلیل آئی ہے نا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، کیا دلیل تھی؟ کہ جی وہ یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے ورغلایا تھا وہ تو گھر کے اندر تھی، ہے نا، اور شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ تو گھر کے باہر تھیں۔ تو دیکھیں، یہ تو اصل میں اپنے اندر کی بات ہوتی ہے، گھر کے اندر رہ کر کے بھی برائی ہو سکتی ہے اور گھر کے باہر رہ کر کے بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ تو اس عاجز نے ان کا کہا، خدا کے واسطے یہ دلیل آپ کسی اور کو نہیں بتائیے گا، آج کے دور میں ہر لڑکی اپنے آپ کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سمجھے گی۔ یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہر لڑکی بائی ڈیفالٹ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، چاہے وہ تمشی بل کیا ہے ابھی صاحب، تمشی بل نہیں، ہاں تمشی الستحیا، کہ جب وہ آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی دوسری صفت کا ذکر نہیں کیا اپنے قرآن مجید کے اندر۔ یہ قرآن مجید بہت ہی لمیٹڈ کتاب ہے، یہ حدیث مبارکہ کی طرح نہیں ہے کہ جلدوں پہ جلدیں بھری ہوئی ہیں، جی بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ابو داؤد کی، سنن ترمذی کی، اور لاکھوں حدیثیں ان کے اندر سے جو ہے وہ صحیح حدیثیں ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی ہیں۔ یہ قرآن مجید از اے ویری ویری لمیٹڈ بک، جو کہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ چند دنوں کے اندر یاد کر لیتا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ جو ہے نا وہ قیمتی ہے، ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے مقام کے اوپر ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ بلا مقصد نہیں استعمال کیا گیا۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے بالکل بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو ہے وہ بلا مقصد الفاظ کے اوپر مشتمل ہیں، نہیں، لیکن کیونکہ حدیثیں جو ہے وہ لوگوں کی دیکھی ہوئی چیزیں بھی ہیں، صحابہ کرام کے الفاظ بھی ہیں حدیثوں کے اندر، اور جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کو جو ہے کوئی کسی نے جو ہے وہ دیکھ کر کے جو ہے پورا کا پورا ایک منظر بیان کیا، ایک واقعہ بیان کیا، تو اس وجہ سے حدیث جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری تفصیل آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک ایک لفظ کہ بھئی بوڑھے والد کا یہاں پر تذکرہ ہے تو اٹ مینس سم تھنگ, اٹس ناٹ جسٹ رینڈم مینشن آف اے اولڈ پیرنٹ, رینڈملی نہیں ایک بوڑھے والد کا ذکر کر دیا. اور تمشی الستحیا, حیا کو جہاں پہ جو ذکر ہے تو کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے حیا کا یہاں پہ ذکر کیا ہے, حالانکہ پردے کے احکامات نہیں آئے تھے لیکن حیا اس وقت بھی اہم تھی جیسے کہ آج اہم ہے. تو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے, ایک بات بڑی اہم ہے, بات سمجھ لیں, اگر بات سمجھ میں آ جائے. شاید اس کا ہی اپنا قصور ہے کہ سمجھا ہی نہیں پاتا صحیح طریقے سے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ بھائی جو دین کے احکامات ہوتے ہیں نا, تو ان کے اوپر جو ہے نا زمانے کا بڑا اثر ہوتا ہے, زمانے کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو دینی آپ جو تھیوریٹیکل دلیل دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر زمانے کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. آپ اس دور کے اندر کوئی دلیل اٹھا کر کے دیں کہ بھئی وہ جیسے ابھی آپ کے سامنے دلیل رکھی نا کہ جی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تو گھر سے باہر تھیں, موسیٰ علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام والی عورت جو تھی وہ زلیخا جو ہے وہ تو گھر کے اندر تھی, تو کتابی حساب سے دیکھا جائے یہ دلیل غلط ہے. دلیل غلط ہے, ہرگز غلط نہیں ہے, 100% صحیح دلیل ہے, یہ بالکل حقائق کے حساب سے ہے, یعنی کوئی جھوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر, رائٹ. لیکن اس دور اس زمانے میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, جو دنیا کے اندر فتنہ پھیلا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, فیمنزم کے ذریعے سے, ایل جی بی ٹی نہ جانے کس کس خرافات کے ذریعے سے, اور یعنی تصور سے باہر خرافات, اس دور کے اندر اس وقت کی دلیل لے کر کے آنا اور اس کے ذریعے سے ثابت کرنا کہ جی عورت کا گھر سے باہر نکلنا از پرفیکٹلی اوکے بیکاز شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی, یہ جو ہے نا اسی کو کہا جاتا ہے کلمۃ الحق یرید بہ الباطل. حق کلمہ استعمال کر رہا ہے لیکن باطل مقاصد اس سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, کتابی دلائل موجود ہے. 600 سال پہلے جی حضرت فلانے نے یہ بات کہی تھی اس بارے میں. او بھائی ابھی ہم 600 سال پہلے نہیں رہ رہے ہیں, ابھی کے جو فتنے ہیں, ابھی کے جو حالات ہیں, ابھی جو فورسز اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں اور جس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں, اب مسلمان پچھلے 200 سال سے غلامی کا شکار ہیں. 200 سال پہلے وہ غلامی کا شکار نہیں تھے, ان کی اپنی حکومت ہوا کرتی تھی, ان کے پاس اپنی جو ہے وہ فورسز ہوا کرتی تھی, وہ خود جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. اب ایسا نہیں ہے, اب تم لا کر کے وہ باتیں کر رہے ہو جو کہ اس زمانے کی باتیں ہیں, ان کو پروف کر کے جو ہے وہ تم کوئی چیز ان کو یوز کر کے تم آج کی کوئی چیز پروف کرنا چاہ رہے ہو. جو تھیوریٹیکل اکیڈیمک لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک بالکل صحیح بات ہے جی, کتاب کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہے, فلانے امام صاحب نے یہی فرمایا تھا, فلانے جو ہے وہ صوفی صاحب نے یہی فرمایا تھا, اور بالکل صحیح فرمایا تھا. اللہ کے بندے آج کے حالات کو دیکھو, قرائن کو دیکھو. پتا نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا, لیکن اگر سمجھ میں آئی ہے, اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو, اس کو مت بھولیں, کیونکہ اس وقت جو ہے نا کلمۃ الحق یرید بہ الباطل, دس از ان فل فورس, پوری امپلیمنٹیشن چل رہی ہے اس کی اس وقت. اور نئی بات سمجھ میں آ رہی وہ کہ ہاں جی یہ تو کلمۃ الحق ہے, اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد بنیادی قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں انسان کے اندر اس بنیاد کے اوپر. بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں جی وہ کیوں منع کر رہے ہیں فلانے کو سننے سے, بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, اللہ کے بندے تمہیں کانٹیکسٹ نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے, وہ کیوں یہ باتیں کر رہا ہے, بات تو صحیح کر رہا ہے, یعنی کلمۃ الحق تو کہہ رہا ہے نا, تو سننے میں کیا حرج ہے. جب ہی تو ہم جا کے سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو سنتے رہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, کانٹیکسٹ آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ تو جن کو قرائن کا پتا ہے, جن کی نظر ہے ان چیزوں کے اوپر, صرف اور صرف وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ پیچھے کیا گیم چل رہا ہے اس وقت. اور یہ ایمان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ اس طرح سے ہم کسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے معتقد بن جاتے ہیں, ایک بات جو ہے وہ ہمیں بات صحیح کر رہا ہے سن کر کے جو ہے وہ ہم اس کو مان کر کے اس کے بعد اس کی باقی باتیں بھی سننا شروع ہو جاتے ہیں, اور آنن فانن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس کی کسی ایسی بات کے ساتھ ایگری کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی ہیں. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اس طریقے سے جب ہم اس سے ایگری کر لیتے ہیں دیٹس اٹ, ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد, ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد.
موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کا واقعہ ابھی چل رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پانی نہیں پلا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو کمزور ہیں, والد ضعیف ہیں, جو بچہ کچا ہوتا ہے وہ کھلا لیتی ہیں. تو چنانچہ انہوں نے چٹان کو ہٹایا, بکریوں کو پانی پلا دیا, اللہ کی شان دیکھیں کہ بچیاں گھر گئیں, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے والد کو بتایا تو والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. یوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والی بھی دے دی اور رشتے دار بھی دے دیے. وجہ کیا بنی؟ خدمت بنی تھی, ٹھیک ہے نا, خدمت کری ان کی, تو پھر جو ہے وہ ماشاء اللہ آگے بات بڑھی. پھر شعیب علیہ السلام کی صحبت جو ملی اس سے اس نے نور علی نور بنا دیا, اس نے سونے پر سہاگے کا کام کیا. چنانچہ اب اہلیہ کو لے کر نکلے, سردی کا موسم اور اہلیہ امید سے بھی ہیں, اب ایسے میں تو انسان خود سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, مگر انہوں نے فیل کیا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میری بیوی, پڑوس کی بیوی نہیں, دوست کی بیوی نہیں, میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ خیر بیویاں بھی سننی ہوں گی لیکن اکثر ہم سے بہت میجر مردوں کو خطاب کرتے ہوئے, مخاطب کرتے ہوئے, کہ اکثر مردوں سے یہ بہت ہی نا میجر بلنڈر ہو جاتی ہے ازدواجی معاملے کے اندر, تو یہ دس از اے کلر, ٹھیک ہے, کہ وہ دوسری کی بیوی تکلیف میں ہوتی ہے تو فوراً پیٹ میں مروڑ ٹیسیں اور خدمت خلق کا جذبہ, اور حضرت جی کا بیان اس وقت ضرور سے یاد آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اپنی بیوی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ حضرت جی کا بیان تو وہ تو کسی اور کے لیے دیا تھا حضرت جی نے, ہے نا, اور یہ کون سا ہی ہے, تو وہ کرتی رہتی ہے, اس کی تو عادت ہے یہ تو ہمیشہ کی بیمار ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے جو ہم پھر کر جاتے ہیں نا بلنڈرز, تو وہ بلنڈرز پھر جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے 20 سال کے بعد بھی بھولے نہیں جائیں گے پھر وہ, اور آپ کو ہر موقع کے اوپر آپ کو نہ صرف سنائے جائیں گے لیکن ہم نے خود ہی اپنے لیے گڑا کھودا ہے نا پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے نا, یعنی کیوں کیا بھائی ایسی حرکت. اچھا غلطی ہو گئی معافی مانگ لینا چاہیے, معافی بھی نہیں مانگ رہے ہوتے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد پھر ہم سارا الزام دوسرے کو بھی ڈال دیتے ہیں, حالانکہ خود بھی اپنا الزام ہوتا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے فیل کیا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو مدد کی ضرورت ہے اور ضرورت میں نے ہی پوری کرنی ہے. اس کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے کچھ دور آگ نظر آ رہی ہے, میں تمہارے لیے کچھ انگارے لے آتا ہوں تو تمہیں گرمی ملے گی اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے آگ لینے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اس کے پیچھے کوئی اور عبادت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نفلیں پڑھ رہے تھے ادھر سے پیغمبری مل گئی, رائٹ, یا بکرے ذبح کر رہے تھے ادھر سے پیغمبری مل گئی, یا ذکر کر رہے تھے. دونوں واقعات میں خدمت ہی پیچھے ہے, ٹھیک ہے. تو بیوی ملی وہ بھی خدمت کے نتیجے میں. اب اس کا مطلب جو ہے وہ آج کے دور کے اندر تو جی لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں, اچھا بھی کسی لڑکی کو او بس رائڈ نہیں مل رہی, چلو میں اپنی گاڑی آفر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ والی خدمت کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو. ان کو بس رائڈ نہیں مل رہی تو چلو کیوں کھڑی ہوئی ہیں بیچاری دھوپ میں. تو شریعت کے اصول جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے, اور اس کے علاوہ عقل کے اصول بھی اپنی جگہ پہ رہیں گے. کہ کل کو آج کل تو بس رائڈ دینے کے بجائے مطلب جو گاڑی کی رائڈ دینے کے لیے گئے, پتا چلا انہوں نے بندوق نکال کر کے آپ کو ادھر ہی کام تمام کر دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. روحانی بندوق نکال کر بھی کام تمام کر سکتی ہیں اور مادی بندوق نکال کر بھی کام تمام کر سکتی ہیں, تو دور ہی رہیں ایسے معاملات کے اندر, ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن حقیقت میں دوسروں کو اپنے آپ سے فائدہ پہنچانے والا بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی تو ظاہر ہے یہ چلے گا انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی تو اگلی مجالس کے اندر بھی اسی مضمون کو چلاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد معمولات بتا دیے جاتے ہیں, جیسے ہمارے مشائخ کرتے ہیں تو ان کے اتباع میں. تو یہ عاجز آپ کے سامنے توبہ کلمات پڑھے گا, جو کہ ہمارے تقریباً سارے ہی مشائخ, چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کے ہوں چاہے سلسلہ چشتیہ کے ہوں, تو وہ اسی طریقے سے توبہ کرواتے ہیں. تو بس دل کے اندر اپنی تمام غلطیوں کو تاہیوں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں ہمارے مشائخ وہ سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام استغفار پڑھنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. یہ پرسکرائب اماؤنٹ ہے. اگر 100 دفعہ ابتدا میں نہیں پڑھا جا رہا ہے تو 20 دفعہ پڑھ لیں, 15-30 جتنا بھی آسانی ہو سکے. صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھ لینا, یہ پہلا معمول ہو گیا. دوسرا معمول 100 دفعہ اسی طرح صبح اور شام درود شریف پڑھنا. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا پارہ یا ربع پارہ جتنا انسان پڑھ سکتا ہے ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت. یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا ترک کر دیں. یہ چوتھا معمول ہے. اگر دن کے اندر علم اور ارادے کے ساتھ یعنی پلان کر کے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں کہ اب میں جھوٹ بولوں گا, اس کو میں بیوقوف بناؤں گا, اس کو میں ذلیل کروں گا, یا میں فلانی چیز آ کے دیکھوں گا اور پھر میں فلانی میوزک سنوں گا, یہ ہوتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا. اگر یہ گناہ کر لیا دن کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا معمول ساقط ہو گیا, اس کا ناغہ ہو گیا. اور خالی معمول ناغہ نہ ہو گیا بلکہ یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا, اور اس کا پھر اثر انسان کی زندگی کے اندر فوراً سے آتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے. تو چوتھا معمول ہو گیا وقوف قلبی کہلاتا ہے یہ. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کے ظلم اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبے کا معمول کہلاتا ہے. اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے, یعنی اپنے ذاتی احوال میں اپنے معاملات میں دینی رہنمائی کو حاصل کرتے رہنا. اور یہ جو ہے وہ انسان صرف اور صرف اپنے شیخ سے ہی حاصل کر سکتا ہے. باقی جو جہاں سے بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ ذاتی معاملات کے اندر رہنمائی سے زیادہ جو ہے وہ عمومی رہنمائی ہوتی ہے. میں نے کون سا والا کام کرنا ہے, کون سا والا نہیں کرنا ہے جائز امور میں سے. ناجائز تو میرے لیے جائز نہیں ہے, حرام تو میں کر ہی نہیں سکتا, لیکن جو جائز امور ہیں ان میں سے مجھے کون سے کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے. تو یہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے رہنا, یہ رابطہ شیخ کے تحت ہی ہوتا ہے. تو یہ کل 6 معمولات ہیں. مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر پابندی کے ساتھ ان کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا. نیک بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ داڑھی اگا لینا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے, جبہ پہن لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نہیں, یہ تو نیکی کی ظاہری صورت ہے, اور یہ ہے, یہ بھی نیکی کی ایک صورت ہے, لیکن نیک بننے کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر ہم قائم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے. یہ ہوتا ہے نیکی کی تعریف, اور یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے. اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بس مراقبے کی مشق جیسے ہمارے حضرت کرواتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کے لیجیے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کے لٹیروں سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کے ڈاکوؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ, اس وقت پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے اے اللہ ہمارے ہم سے اور ہمارے آنے والی نسلوں سے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے اے اللہ ہر قسم کا زور لگا رہی ہیں. اے اللہ, ہر قسم کی چالیں اور ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کی اپنی صلاحیتیں, اپنی ٹیکنالوجی اور اپنا جادو اور ہر قسم کی برائیاں استعمال کر رہی ہے. اے اللہ, ان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری نظر آتا ہے جبکہ ہمارا پلڑا بہت زیادہ ہلکا نظر آتا ہے. اے اللہ, آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سے شاید اتنے کمزور امتی کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں, اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ آگے جا کر کے ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہونے والے ہیں. اے اللہ, ہم ہر لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ, ایمانی طور پر تو کمزور ہیں ہی, اے اللہ ہم مادی طور پر بھی کمزور ہیں. اے اللہ, ہم اپنے عقل کے طور پر بھی کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ, ہم اپنی سمجھ کے طور پر بھی, سمجھ کے لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے ہیں. اے اللہ, اسباب تو ہمارے پاس ویسے بھی ہمیشہ سے کم ہی رہے ہیں. اے اللہ, ہم اس کمزوری کے ساتھ اتنے بڑے فتنوں کا, وہ زلزلو زلزالن شدیدہ جیسے فتنے اے اللہ جو کہ آپ کے نبیوں کے زمانے میں آتے تھے, اے اللہ اتنے بڑے بڑے فتنوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. اے اللہ, یہ ہمیں ہماری اولادوں کو, اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اے اللہ, ظاہری طور پر بھی ہر قسم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں, باطنی طور پر بھی ہر قسم کی سازشیں استعمال کر رہے ہیں. اے اللہ, جو ہماری ایمان کی حفاظت کی جگہیں ہیں, جو مدارس عربیہ ہیں, اے اللہ حق کی خانقاہیں ہیں, اے اللہ ان کے خلاف ہر قسم کے اسباب انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. اے اللہ, ظاہری طور پر بھی بند کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اے اللہ اندرونی سازشیں بھی کر کر کے اب کسی طریقے سے بند کروانے پر تلے ہوئے ہیں. اے اللہ, اس کے راستے کے اوپر بند باندھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. اے اللہ, ایسی گہری سازشیں, اے اللہ ان کو سمجھ بھی, اے اللہ ان کا سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر نظر آتا ہے. اے اللہ, اس صورت کے اندر ہمارے ایمان کی بھلا کیوں کر حفاظت ہوگی, ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت بھلا کیوں کر ہوگی. اے اللہ, ہم تو اپنے ہی مسئلے, چھوٹے موٹے مسئلے مسائل کے اندر الجھے رہتے ہیں. اے اللہ, کسی کو روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, کسی کو جو ہے وہ گھر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, کسی کو سواری کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, کسی کو اپنے گھر کے میاں بیوی کے تعلقات ہی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہے، کسی کو اولادوں کی پڑھائی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اور کسی کو جو ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ اتنی موت ہے، اللہ کمر توڑ مہنگائی، اے اللہ اتنی زیادہ اے اللہ لوگوں کے اوپر مصیبت کہ اب تو لوگ بل بلانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اس حالت کے اندر دین کی طرف کس کی توجہ جائے گی؟ دین کی خاطر کون قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ دینی مدارس کے سلسلے کو چلانے کے لیے کون اپنی جیب میں سے پیسہ نکال سکے گا؟ کون وہاں کی جو ہے وسائل کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر سکے گا؟ اے اللہ دین سے ہمیں محروم کرنے کے لیے اے اللہ ہر قسم کی سازش استعمال کر لی گئی ہے، لیکن اے اللہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم یہ بات سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کچھ جائے، لیکن ہمارا دین کہیں نہیں جانے والا ہے۔ بجلی چلی جائے گی، پانی چلا جائے گا، گیس چلی جائے گی، سڑکیں چلی جائیں گی، لیکن دین کہیں نہیں جانے والا ہے۔ دین تو ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، دین تو ہمارا نعوذ باللہ غلام ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ زنجیروں سے کس کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم سے چھوٹ کر کے نہیں کہیں نہیں جا سکتا۔ اے اللہ کتنی بڑی گمراہی کے اندر، کتنے بڑے دھوکے کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے باہر نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جس طرح بجلی پانی اور گیس اور سڑکوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، جس طرح سے ہمیں سائنس اور میتھ کی فکر پڑی ہوئی ہے، اے اللہ ایمان کی بھی فکر پڑوا دیجئے۔ اے اللہ ورنہ ہمارا بنے گا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی زیادہ فکریں اکٹھی کر کے رکھی، اور ایمان کے لیے جو کہ آپ کے جہنم سے بچنے کے لیے لازمی تھا، جو کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے لازمی تھا، اس کی فکر جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں دور جا کر کے آتی تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم دیندار مسلمان تھے۔ اگر دنیا دار ہوتے تو وہ پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہمیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے کی بات بھی سوچتے کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اے اللہ آپ تو یقیناً ہم سے ناراض ہی ہوں گے، اے اللہ کیونکہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی ناراضی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہم نے جو آپ کے قرآن کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس کو ہماری بھول سمجھ کر کے اے اللہ اگنور فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ظاہری اور باطنی طور پر دھو دیجئے۔ اے اللہ ہماری پرائیورٹی لسٹ کو فکس کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ترجیحات کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری سوچ کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بات کو درست کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عملوں کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی حفاظت سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے، ہمارے ایمانوں کو محروم نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو محروم نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پہلے ہی بہت ہی ٹوٹے پھوٹے، اے اللہ بہت ہی مشکل سے کچھ اعمال کر پاتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں اور گنوانے کے اوپر ہر وقت تلے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما کر کے اے اللہ اپنے دین کے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، جن میں سب سے پہلا جو وسیلہ ہے وہ اب ہماری اپنی عقل سمجھ ہے، اے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں فتنوں کا ادراک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان سے بچنے کی تدابیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایک قوی مومن بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کے لیے اے اللہ ہماری اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ جن مشکلات کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ پوری دنیا ہی پریشان ہے، لیکن دنیا کے پاس تو پہلے ہی ایمان نہیں، لیکن ہمارے پاس تو ایمان ہے۔ اے اللہ یہ جو مشکلات ہیں ان میں تو ہمیں اپنا ایمان بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے، اے اللہ آپ ہی اس کی حفاظت کی تدابیر فرما دیجئے۔ اے اللہ دھوکوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ سازشوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقت کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ
جو کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو خیر تھا آپ کی طرف سے تھا، اے اللہ جو خرابی تھی کمی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ خیر میں اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ خیریں آپ کی ملی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے اوپر بہت شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر کے راستے سے آپ کی نعمتوں کا اپنے اوپر بڑھا لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفران نعمت کے اے اللہ غلطی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں اے اللہ ان نعمتوں کی طرف نظر رکھنے کی اور اے اللہ ان کے نظر رکھ کے اے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اے اللہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے اندر ہی اندر کڑھتے رہنا اور اس کے اوپر ناراض رہنا اور اے اللہ آپ کی نعمتوں کا کفر کرنا، اے اللہ اس عظیم غلطی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم زوال نعمت کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ان اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر سے اگر یہ نعمت ہٹ گئیں، اے اللہ دین کی نعمت آپ نے چھین لی، اے اللہ دین کے اعمال کی توفیق اگر آپ نے چھین لی، اے اللہ اگر دین کی محفلوں میں آنے جانے کی توفیق آپ نے چھین لی تو اے اللہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، کہاں سے یہ ماحول لے کر کے آئیں گے، اے اللہ کہاں سے اپنے اولاد کی دین کی حفاظت کا انتظام کریں گے، اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے غلط فیصلے کرنے سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما کے اے اللہ ہمیں ایک دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سامنے اب تو سب کچھ کھل چکا ہے، اے اللہ جب ہم چھوٹے تھے بس جو ایک دو باتیں جمعے کے بیان میں سن لیتے تھے اسی کی ہم بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تھے، لیکن اے اللہ اب تو آپ نے دین کی ہوائیں دنیا کے اندر چلا دیں، ہر بندہ ہی دین کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، دین کی باتیں ہر وقت ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، پہلے ای میل میں آیا کرتی تھی اب واٹس ایپ پہ آتی ہیں، کوئی فیس بک کے اوپر دین کی باتیں سن رہا ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے، اے اللہ ہمارا علم تو اب اتنا زیادہ ہو چکا جتنا کہ پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اے اللہ بات کی سمجھ ہمیں اب بھی نہیں لگی، اے اللہ آپ نے حدیث قدسی کے اندر ہمیں بتا دیا، لوگوں نے اپنی دیواروں کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی تھیں، کہاں کہاں جو ہے وہ ہمیں وہ حدیث قدسی نہیں ملی کہ جو بندہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کو دنیا کے اندر ہی الجھا دیتے ہیں اور وہ دنیا کا مقصد بھی پورا نہیں کر پاتا، اور جو آپ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سوار دیتے ہیں اور اس قلب کا اطمینان بھی عطا فرما دیتے ہیں، اے اللہ یہ سمجھ ہمیں پہلے تو نہیں تھی لیکن اب تو آپ نے عطا فرما دی ہے، اب بھی اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دنیا کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، الجھتے چلے جا رہے ہیں، روز ہی تقریباً پیٹرول کی نئی پرائسز آتی ہیں، ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، ہائے اب کیا کریں گے، ہائے بجلی کا بل کیسے پے کیا جائے گا، ہائے یہ مصیبت اب کیسے دور ہوگی، لیکن اے اللہ ابھی تک ہم توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ابھی تک ہمارے یہی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس گرانی کے اندر آپ نے ہمیں مبتلا کرا کیوں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی تو سزا ہے بلکہ ہم اس کا حل بھی جو ہے وہ دنیا میں ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جہاں پہ کہ کبھی ہمیں یہ حل ملنے نہیں والا ہے، اے اللہ اس غلط فہمی سے اے اللہ ہمیں اپنے کہال دیجئے، اے اللہ اپنے انگنت اپنے خزانوں میں اے اللہ اپنے حل کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی کہ 1400 سال پہلے جس زیادہ بڑے خزانے تھے اور 2023 کے اندر خزانے گھٹ گئے، اب جو ہے وہ آپ کے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کے لیے اس خزانے کے اندر جو ہے وہ اب کچھ باقی ہی نہیں بچا، اب کہاں سے آپ دیں گے، نعوذ باللہ، اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہو گئی، اے اللہ اب ہمیں اے اللہ اپنے حملوں کے اوپر اے اللہ ایک نظر دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم کیوں نہیں پلٹ رہے, ہم کیوں نہیں توبہ کر رہے, ہم کیوں نہیں بات کو مان رہے. اے اللہ اس کمر توڑ مہنگائی کے اندر اے اللہ آپ کچھ ایسا معاملہ فرما دیجئے کہ یہ بھی ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے اور کمر ٹوٹنے سے پہلے ہمارا نفس ٹوٹ جائے. اے اللہ یہ نفس ٹوٹ کے نہیں دے رہا, یہ انانیت ٹوٹ کے نہیں دے رہی. اے اللہ کمر توڑ مہنگائی کے ذریعے سے اگر ہمارا نفس بھی ٹوٹ جائے تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اے اللہ ہم تو دعا تو یہی مانگتے رہے کہ عافیت کے ساتھ ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں, پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیے بغیر ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں, لیکن وہ بھی ایک جھوٹے کی صدا تھی. اور آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں کہ منہ سے تو کہہ رہا ہے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں, لیکن دل سے یہ چاہتا ہی نہیں ہے, یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے. تو میں ایسے شخص کو, ایسی عورت کو کیسے توبہ کی توفیق عطا فرما دوں, کیسے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لوں توبہ کی توفیق دے کر کے. ایسے جھوٹے کو تو میں اپنے پاس گوارا بھی نہیں کرتا, اپنے نیک بندوں کے درمیان اس کو دیکھنا بھی تصور نہیں کرنا چاہتا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کی تڑپ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اب سچا بنا دیجئے. اے اللہ ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اے اللہ اپنے بڑوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اپنے مشائخ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اے اللہ جھوٹ کی تو ہمارے اوپر مار پڑ چکی ہے. اے اللہ یقیناً آپ کے دفتر کے اندر ہمارا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوگا. اے اللہ اب ہمیں اس جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سچا بنا دیجئے. اے اللہ سچا بنا دیجئے, سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اخلاق عظیمہ کا کچھ رغمت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ چار دن کی زندگی, اے اللہ یہ کس وقت ختم ہو جائے گی نہیں معلوم, اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نہیں معلوم, لیکن ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے اس نے ختم نہیں ہونا. اور اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی سے زیادہ بے وفا چیز آپ نے پیدا نہیں کری ہوگی, اور موت سے زیادہ با وفا چیز بھی آپ نے پیدا نہیں کری ہوگی. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گی اور وہ آ کر کے دیتی ہے, وہ اپنے وعدے کو جھٹلاتی نہیں ہے. اور یہ زندگی ہمیں کا دیے چلی جا رہی ہے کہ میں تمہارے پاس سے کبھی نہیں جاؤں گی, لیکن یہ ہر ایک انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور یہ اس کے پاس سے بالآخر چھوٹ کے چلی جاتی ہے. اے اللہ ایسے دھوکے باز اور فریبیوں کے ساتھ دل لگانا اور ان کو جو ہے وہ اپنا ساتھی تصور کرنا, اے اللہ اس سے بڑی بے وقوفی اور خر دماغی اور کیا ہوگی. اے اللہ عقل سلیم صحیح معنوں میں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی بے وقوفی کی جو جہتیں ہیں اور اس بے وقوفی کی جو اے اللہ جیسے جیسے اس کی حدیں ہیں, اے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے اللہ میں مانگنے کی تمیز عطا فرما دیجئے. اے اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس دعا کو رد کرتے ہوئے آپ کو بھی شرم آئے. اے اللہ آپ بھی فیصلہ فرما دیں کہ اب تو اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹنے سے پہلے میں نے اس کی بات کو پورا کر دینا ہے. اے اللہ ایسی دعا کی سعادت آپ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ کتنا اچھا ہو جائے کہ آپ کے ان غیبی خزانوں سے حاصل کرنا ہی ہمیں آ جائے, پھر تو ہمارے ہر قسم کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں دلوں کا اطمینان بھی مل جائے گا, ہمیں گھرانوں کا اطمینان بھی مل جائے گا. اے اللہ زندگی کا اور آخرت کا بھی اطمینان مل جائے گا. اے اللہ بس ایک مانگنے کے تمیز آ جائے, مانگنے کا سلیقہ آ جائے. اے اللہ وہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اس کے ڈیزرو نہیں کرتے, اس کے مستحق ہرگز نہیں ہیں, لیکن اے اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو کریم ذات ہیں. اے اللہ کریم ذات کے بارے میں ہم نے مشاہد سے سنا کہ وہ جو بن مانگی عطا فرما دیتی ہے. اے اللہ ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, اس کو دنیا اور آخرت میں اے اللہ اپنی محبتیں پانے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگائیں, جو خواتین اس کے لیے پلاننگ کرتی ہیں, جو اس کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں کہ ہم نے مہمانوں کو کیا سرو کرنا ہے, اے اللہ ان محنتوں اور ان فکروں کے عوض ان کو اے اللہ اپنی محبوب اور مقبول ترین بندیوں میں شامل فرما لیجیے.
دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت جو ان کے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اے اللہ اس تعلیم و تربیت کا اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اے اللہ اہتمام انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.